من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين میرے صحیح العقیدہ بھائیو، یہ آج کا پروگرام بھی سابقہ پروگرام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے دیوبندی علماء جو ہیں ان کے عقائد رکھے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے نوجوان بھائیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ صحیح العقیدہ گروہ جو ہے آل حدیث کا، اس کے مقابلے میں جتنے فرقے ہیں ان فرقوں کا دلائل کے ساتھ رد کیا جائے. ان فرقوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ دیوبندی فرقے کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اس سلسلے میں راکم الحروف نے، یعنی میں نے آپ کے سامنے دیوبندیوں کی جو عبارات پیش کی ہیں وہ ان کی اصل کتابوں سے پیش کی ہیں، اور مستند اور معتبر کتابوں سے جو ہے وہ ان کے حوالے پیش کی ہیں. مثلا کلیات امدادیہ، شمائم امدادیہ، امداد المشتاق، تذکرۃ الرشید، فضائل صدقات، فضائل حج، مکاتیب رشیدیہ، ارواح ثلاثہ، تعلیم الدین، فتاوی علماء دیوبند، المحند علی المفند، مجموعہ رسائل اکاڑوی وغیرہ. تو اللہ کے فضل سے میں نے جتنے حوالے جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حوالہ بھی غلط نہیں تھا، اور نہ اس کو کوئی ابھی تک چیلنج کر سکا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ پالیسی رکھتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل چھیڑے نہ جائیں، یہ جو گمراہ فرقے ہیں بدعتی فرقے کا رد نہ کیا جائے. ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایسی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں جس سے کوئی ناراض نہ ہو. لیکن دین کی جو ہیں تعلیمات، تو ان کا تقاضا یہی ہے کہ حق بات جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. صحیح حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے، تو اسے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روک نہ سکتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی روک نہ سکتا ہو، اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو دل سے اس برائی کو برا سمجھے. فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور ایک روایت بھی آتا ہے کہ اس سے آگے جو ہے ایمان نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اس حدیث سے اور دوسرے دلائل سے معلوم ہوا کہ برائی جو ہے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اب یہ بدعات اور شرک جو ہیں دنیا میں پھیلانا، اس کی لوگوں کو دعوت دینا، دن رات پوری اپنی جو ہے وہ کوشش اسی میں لگائے رکھنا، یہ تو عام برائیوں سے بڑی برائی ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی برائی ہے. تو اس سے سب سے بڑی برائی جو ہے اس کا رد کرنا جو ہے یہ بھی آل حق پر ضروری ہے. اسی لیے تو ہمارے علماء نے آل سنت کے بڑے بڑے اماموں نے آل بدعت کے رد میں کتابیں لکھی ہیں, اپنی تحریر اور اپنی جو ہے تقریر دونوں استعمال کی ہیں. امام بخاری کی کتاب دیکھ لیں خلق افعال العباد, اسی طرح امام کسی وجہ سے خون کٹ گیا تھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ عثمان بن سعید الدارمی نے کتاب لکھی کتاب الرد علی الجہمیہ, اسی طرح دوسرے علماء نے کتابیں لکھی. تو تحریری اور تقریری جہاد میں ہمارے علماء اہل سنت جو ہیں وہ گمراہوں کے مقابلے میں ہر زمانے میں رہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, ان کی تو ساری زندگی ہی اسی طرح اسی جہاد میں گزری ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے در و تعارض العقل والنقل, اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 357 اس میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں فَكُلْ مَنْ مَلَّمْ يُنَاظِرْ أَعْلَى الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ مُنَاظَرَةً تَقْتَعُ دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ آتَ الْإِسْلَامَ حَقَّهُ وَلَا وَفَّى بِمُوجِبِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَلَا حَصَلَ بِكَلَامِهِ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَطُمَأْنِينَةُ النُّفُوسِ وَلَا فَادَ كَلَامُهُ الْعِلْمَ وَالْيَقِينَ. فرماتے ہیں کہ بس ہر وہ آدمی جو گمراہوں سے اور بدعتیوں سے منازعہ کر کے ان کی دلیل کو توڑ دے, ان کو لاجواب نہ کر دے, اس نے جو ہے اسلام کا حق ادا نہیں کیا اور نہ علم اور ایمان کا تقاضا اس نے پورا کیا. ایسے شخص کے کلام سے نہ دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے اور نہ جانوں میں اطمینان جو ہے روح میں اطمینان جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایسے شخص کا کلام علم اور یقین کا فائدہ نہیں دیتا. تو شیخ الاسلام کی اس بات سے معلوم ہوا کہ آل بدعت سے جو ہے ان پر رد کرنا یہ بہت بڑے ایمان کی نشانی ہے اور یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کے عقائد دیوبندیوں کے بیان کیے ہیں. دیوبندیوں کو بالکل یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو چیلنج کریں, ان حوالوں کو وہ چیلنج کریں. میری تحریر میں اور بیان میں عام طور پر حوالے زیادہ ہوتے ہیں تو میں اپنے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری باتوں کو غور سے سنیں, ان حوالوں کو یاد کریں اور آئندہ جب ضرورت ہو تو یہ حوالے بیان کریں تاکہ لوگوں کے سامنے جو ہے حق واضح ہو جائے, باطل بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو اس سلسلے میں انہیں یہ حق حاصل ہے دیوبندیوں کو کہ وہ ان حوالوں کو چیک کریں, ان کتابوں کو چیک کریں. ان میں سے اگر کوئی کتاب ان کی نہیں ہے تو اسے برات کریں, لیکن کتابوں کو تسلیم کرنے کے باوجود, ان حوالوں کو تسلیم کرنے کے باوجود پھر وہ یہ سمجھیں کہ نہیں جی یہ ہمارے خلاف یہ کاروائی کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے کپڑے اتار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں میرے پاس سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی کتاب موجود ہے, اس کا نام ہی عبارات الاکابر ہے. اس نے اپنی اس کتاب میں اپنے اکابر کی عبارات جو ہے ان کی جو کتابیں ہیں ان کی حوالے وہ پیش کر کے ان کا دفاع کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے اکابر اپنے علماء کی عبارات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انہیں اکابر بھی تسلیم کرتے ہیں. اسی سلسلے میں نے ان کے حوالے پیش کیے تھے اور آج بھی اسی سلسلے میں جو ہے آگے کچھ بیان کروں گا. تو میں نے آپ کے سامنے 13-14 جو ہیں وہ بڑے مسائل رکھے تھے دیوبندیوں کے ساتھ ہمارے اختلاف ہی. ان کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ رفع دین کیوں نہیں کرتے, یہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے, یہ امین جارم کیوں نہیں کہتے, یہ ہمارا اصل اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے اور اس کے میں نے حوالے پیش کیے. ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ یہ مخلوق کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور اس کے میں نے حوالے پیش کیے تھے. اب ان کے اکابر نے مخلوق کو جو ہے مشکل کشا لکھا ہے کہا ہے, اور اساغر نے یہ تعویل شروع کر دی ہے بعد والے لوگوں نے کہ اس سے مراد علم کا مشکل کشا ہے. حالانکہ علم کا مشکل کشا یہ کوئی اس طرح ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں. علم کے مشکل کشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کے جو جنہیں یہ مشکل کشا کہتے ہیں مثلا علی کو, کیا یہ علم کے مشکل کشا تھے؟ سارا علم جانتے تھے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے. سارا علم جاننے والا صرف اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا مخلوق میں کوئی بھی نہیں جو تمام جو ہے علوم ان کو جاننے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا تعلم, تو ان منافقین کو نہیں جانتا. اس لیے یہ ان کی تعویلات باطلہ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ یہ مشکل کشا جو انہوں نے کہا ہے یہ جی یہ صحیح ہو گیا. اسی طرح میں نے پیش کیا تھا کہ قبر پرستی کرنے والے لوگ ہیں اور بھی ان کی گستاخیاں اور تکلیف کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا تھا. آج بھی انشاءاللہ ان کی تکلیف کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو وحدت الوجود کے سلسلے میں ان کے جو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے تھے اسے یہ ثابت کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ لوگ فرق کرنے کے قائل نہیں ہیں. ان لوگوں کے نزدیک خالق اور مخلوق, اللہ اور اس کی مخلوقات, عابد اور معبود سب ایک ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں. ان کا جو بڑا تھا حسین بن منصور الحلاج, جس کو یہ اپنی جہالت کی وجہ سے منصور کہتے ہیں, منصور حلاج, اس کا بھی یہ عقیدہ تھا, وہ وحدت الوجود کا بہت بڑا داعی تھا. اسی لیے اپنے آپ کو ان الحق کہتا تھا کہ میں الحق ہوں, میں اللہ ہوں, میں خدا ہوں, اور اس کو اس کے ان الحق کہنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. تمام علماء نے بالاتفاق اس کو کافر قرار دیا, اس کو قتل کرا دیا. ان تمام علماء کے مقابلے میں دیوبندیوں نے کیا کیا؟ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے منصور حلاج کی سیرت پر, سیرت منصور حلاج, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ولی کامل, اور نیچے لکھا ہوا حالات زندگی. اچھا جی, لائنیں جو ہے نا آج جو ہے غالباً خراب ہیں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ولی کامل کتاب ہے جو محمد زکریہ جو ہے تبلیغی جماعت والے ان کے حالات زندگی لکھنے والے مفتی عزیز الرحمان دیوبندی, اور مکتبہ زکریہ سے لاہور سے عالمگیر مارکیٹ سے شائع ہوئی ہے. اس کتاب کے, یہ دیوبندی کی مستند کتاب ہے, اس کتاب کے 249 نمبر صفحہ پر یہ لکھا ہے کہ یہ سن لیں, دی گئی منصور کو پھانسی ادب کے ترک پر, تھا ان الحق حق مگر ایک لفظ گستاخانہ تھا. یعنی یہ کہ منصور کو جو پھانسی دی گئی ہے تو اس نے ادب کو چھوڑ دیا تھا, بات کو اس نے پوشیدہ نہیں رکھا تھا. اس کا ان الحق کہنا صحیح تھا لیکن یہ ادب کے خلاف تھا, یہ اسے چھپانا چاہیے تھا. تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. یہ منصور جس کو کہتے ہیں حسین منصور, جو حلولیت کا وحدت الوجود کا بڑا داعی تھا, اس کو ماننے والے اس کے پیروکار ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جس کتابوں سے. یہ دیکھیں میرے پاس یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے غیاث اللغات, یہ فارسی زبان کی لغت کی کتاب ہے, یہ کوئٹہ سے چھپی ہوئی ہے. لغت یعنی ڈکشنری جو ہے نا فارسی زبان کی, تو اس میں وحدت الوجود کا جو لفظ میں نے کلیات امدادیہ سے بیان کیا تھا حاجی امداد اللہ کی کتاب سے کہ وحدت الوجود حق ہے اور صحیح ہے, تو اس سلسلے میں یہ سن لیں. یہ اس کا صفحہ نمبر 722 ہے. صفحہ نمبر 722 پر لکھا ہے کہ وحدت الوجود باصطلاح متصوفین موجودات راہما یک وجود حق سبحان و تعالی دانستن و وجود ما سوارا ما اعتبارات شمردن چنانچہ موج و حباب و گرداب و قطرہ و جالا ہمارا یک آب بنداشتن. مطلب یہ ہے اس کا کہ صوفیوں کی اصطلاح میں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب جو ہیں ایک وجود ہے، یعنی اللہ کا حق سبحان و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی باقی وجود ہیں وہ بس اعتباری ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ موج اور بلبلہ جو ہے اور پانی کا گرداب اور قطرہ پانی کا اور یالا، یعنی یالا بارش ہوتی ہے برف کا ٹکڑا چھوٹا، یہ سب ایک پانی ہوتے ہیں. یعنی ایک پانی کی قسم ہے، موج بھی اس کو کہتے ہیں، بلبلہ بھی اسی میں ہوتا ہے پانی میں سے، گرداب جو پانی کے اندر ہوتا ہے بنور، اور پانی کا قطرہ بھی اور یالا جو ہے وہ برف کا ٹکڑا چھوٹا. تو یہ مثال ہے یعنی وحدت الوجود کی، خالق اور مخلوق کی. یہ دوسری کتاب جو ہے میرے پاس، یہ اردو کی جو ہے وہ ڈکشنری ہے، اس کو لغات کشوری کہتے ہیں. یہ کراچی سے مدنی کتب خانہ چھپی ہے، مولوی تصدق حسین رضوی نے لکھی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 555 پر لکھا ہے، صوفیوں کی اصطلاح میں کل موجودات کو ایک وجود حق تعالی کا جاننا اور وجود ما سوا کو ما اعتباری سمجھنا، جیسے موج اور حباب اور بہور اور قطرہ وغیرہ سب کو پانی معلوم کرنا. یہ وہی عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے غیاث اللغات کی، اسی کی تشریح بیان کی ہے. یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے نسیم اللغات، یہ اردو جو لغت ہے ڈکشنری، اس کی ایک مشہور کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 1215، صفحہ نمبر 1215 پر لکھا ہے وحدت الوجود کی تشریح میں. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ تمام وجودات کو صرف اعتباری اور فرضی ماننا، اصل میں تمام چیزیں وجود خدائی ہیں، جیسے کہ پانی کے وہی بلبلہ ہے، وہی لہر اور وہی سمندر. تو یہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ کہ تمام چیزیں اصل میں خدائی ہیں، اللہ ہی. تو اس عقیدے کے بارے میں دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے، اور یہی وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، اور عجیب رد اللہ کا، پانی دیوبان کا اور دوسرے علماء کا. میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ انہوں نے گاڑ لیا ہے نا، یہ عقیدہ سریعن قرآن حدیث اجماع اور امت کے خلاف ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بار بار فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. مثلا سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوا. اس مفہوم کی آیات جو ہیں قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی ہیں، سورہ یونس میں، سورت الرعد میں، سورہ طہ میں، سورت الفرقان میں، سورت السجدہ میں، سورت الحدید میں، یعنی 7 مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. مستوی کا مطلب کہ ارتفاع، اعلیٰ، بلند ہوا ہے. صحیح بخاری دیکھ لیں کتاب التوحید اور عام کتب تفسیر. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، امن تو من فی السماء ان یرسف بکم الارض فاذا هی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو، ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دسا دے اور زمین جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہٹنے لگی. یہاں پر فی جو ہے بمانا اعلیٰ ہے، عربی میں، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ فی جو ہے اعلیٰ کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس آیت کا مفہوم، یہ سورۃ الملک کی آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آسمانوں پر ہے کیا تم اسے ڈرتے نہیں کہ تمہیں زمین میں دسا دے کر تم اس کی مخالفت کرو گے؟ تو اسے ہی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما قتلہ یقینا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اور انہوں نے، یعنی یہودیوں نے، عیسیٰ بن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، یقیناً قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ عیسیٰ کو اپنے پاس لے گیا تھا. اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت آسمان پر لے گیا اور وہ آسمان پر زندہ ہیں اور آسمان سے اتریں گے قیامت سے پہلے. تو یہاں پر اپنے پاس لے گیا، یعنی اللہ رب العزت جو آسمانوں پر ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اور جو ہے مقامات پر بھی اسی بات جو ہے یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے. مثلا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ. مثلا دوسرے مقام پر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سات آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. تو ایسے ہی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے. تو جب اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے تو خالق اور مخلوق میں فرق ہو گیا. اب یہ ثابت ہو گیا کہ خالق جدا ہے، مخلوق جدا ہے، دونوں ایک نہیں ہیں. ان وحدت الوجودیوں نے، حلولیوں نے تو خالق اور مخلوق کو، عابد اور معبود کو ایک کر دیا تھا، ایک جو ہے اس کا عقیدہ بنا دیا تھا کہ دونوں ایک ہیں. لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اللہ تو سات آسمانوں سے اوپر ہے. اسی بات کی تشریح قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح جو ہے وہ صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے. مثلا صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، تو انہوں نے کسی وجہ سے اپنی لونڈی کو مارا، اس کے بعد پشیمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات بیان کی کہ میں نے اس طرح کیا، اور کہا کہ میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ میرے پاس. وہ اپنی لونڈی کو لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلا سوال جو کیا وہ یہ تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میرے بھائیو، یہ ایسا سوال ہے نا، اگر آپ یہ سوال کسی جامی سے کریں گے، کسی مرجی سے کریں گے، کسی دیوبندی سے کریں گے، بریلوی سے کریں گے، صفات باری تعالیٰ کے منکر سے کریں گے، قطبی سے کریں گے، اخوانی سے کریں گے، اس کو آگ لگ جائے گی، غصہ ہوگا، یا یہ کہہ دے گا اللہ ہر جگہ ہے. یہ کہہ دے گا اللہ ہر جگہ ہے، این اللہ کے جواب میں. این اللہ کا مطلب کہ اللہ کہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اگر ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تمہارا سوال غلط ہے جی، چھوڑو جی اس مسئلے کو جی، کیا ضرورت ہے. اور یا بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ تو ہر جگہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس لونڈی سے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے عرض کیا فس سما ہے، اللہ آسمان پر ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ ہمارا جو اس میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 24 پر امام نووی کی جو ہے شرح کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا سوال اللہ کے بارے میں تھا، دوسرا سوال اپنے بارے میں کیا، پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں. لونڈی کہنے لگی اللہ کا رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتے کا فہن مومنت. اے معاویہ، اے معاویہ بن حکم، اس لونڈی کو آزاد کر دے، یہ تو ایمان والی عورت ہے. تو یہ دو یہی عقیدے تھے کہ اللہ کو سات آسمانوں سے اوپر عرش پر مانتی تھی، آسمانوں پر مانتی تھی، ہر جگہ نہیں مانتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی تھی. تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومنہ جو ہے قرار دیا، ایمان والی قرار دیا، اور اس کے آزاد کرنے کا حکم دیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خالق اور مخلوق جو ہے یہ جدا جدا ہیں. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ سرے سے باطل. صحیح مسلم کے اندر ایک دوسری حدیث ہے، مشہور حدیث ہے یہ، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن خطبہ میں فرمایا، آپ نے جو حجت الوداع کے موقع پر عرفات میں جب خطبہ دیا تو فرمایا کیا میں پہنچا چکا. صحابہ سے پوچھا آپ نے کیا میں نے دین پہنچا دیا، تو صحابہ نے جواب دیا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی، اشارہ کیا آسمان کی طرف، اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے جسے امام ترمذی اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے، امام زابی نے، خطیب بغدادی نے، اور اسی طرح امام عراقی نے، اور ابن ناصر الدین نے، اور دوسرے علماء نے صحیح قرار دیا. حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرحمون یرحم الرحمن، رحم کرنے والے جو لوگ ہیں نا، جو انسانوں پر رحم کرتے ہیں یا دوسرے یعنی جانداروں پر رحم کرتے ہیں، تو ایسے رحم کرنے والے لوگوں پر اللہ جو ہے رحمان رحم کرے گا. آگے فرمایا ارحمو من فی الارض، تم جو زمین میں جو لوگ ہیں، جو ہیں زمین میں، ان پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، تو جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو. تو اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ اللہ جو ہے عرش پر مستوی. اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہیں، مثلا صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے پھر وہ انکار کر دیتی ہے تو وہ جو آسمان میں ہے اس عورت پر ناراض ہو جاتا ہے جب تک مرد اس سے راضی نہ ہو جائے. اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے اس کو آسمان پر جو ہے یعنی تسلیم کیا گیا ہے، عرش پر جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے جو متواتر حدیث ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے، ربنا تبارک و تعالی، ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوقات پیدا کی تو اپنے پاس عرش پر لکھ کر یہ رکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع، اسے اس پر سبقت رکھ دی، اس پر غالب ہے. اسی طرح آثار صحابہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے بھی یہی مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، مخلوق اور خالق ایک ہی ہیں، سب جو ہے اللہ ہی اللہ ہے معاذ اللہ، اس کی تردید ہوتی ہے. عیسائیوں نے تو یہ کیا نا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کر بنا دیا نا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اس وجہ سے وہ کافر ہوئے. اور یہاں پر انہوں نے، وحدت الوجود والوں نے تو سب لوگوں کو ہی خدا بنا دیا. اب یہ ایک حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ آسمان میں زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی. یہ حدیث امام دارمی کے رد علی الجامعہ کے صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے. اسی طرح امام بخاری کی تاریخ الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201-202 پر موجود ہے. اسی طرح بہت سے آثار صحابہ ہیں، مثلا ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، زوجنی اللہ تعالیٰ من فوق سب سماوات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی. یہ طبقات ابن سعد نے روایت کی. اسی طرح امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، انما الامر من ہاؤنا واشار بیدی للسماء، یہ حلیت الاولیاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر ہے. فرماتے تھے یہ فیصلہ یہاں سے آتا ہے اور آسمان کی طرف انہوں نے آپ نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا تھا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیں، یہ عبداللہ بن مسعود وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے ساتھ دیوبندی اور بریلوی حضرات جو ہیں اپنے آپ کو منسوب کرنا جو ہے وہ فخر سمجھتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کا فقہ مانتے ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ابن خزیمہ کی کتاب التوحید میں ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن احمد کتاب السنہ اور دوسرے دور میں موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا اور دوسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کرسی پانی کے اوپر ہے اور اللہ کرسی کے اوپر ہے اور وہ تمہارے اعمال جانتا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، اور اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ کے سامنے ضامن علی مراد آبادی کا جو واقعہ بیان کیا تھا تذکرہ الرشید میں، کہ وہ اس نے کہا تھا کہ کرنے والا اور کرانے والا وہی تو ہے. معاذ اللہ، یعنی یہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی وحدت الوجود کے عقیدے کی بنیاد پر کہ یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، یہ جو گناہ کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کیے جا رہا دونوں ایک ہی. تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا گمراہی کا عقیدہ ہے، یہ بہت بڑا کفر کا عقیدہ ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے. اس عقیدے کو جو ہے علماء نے اس کو بہت بڑا، اس سے جو کم قسم کی باتیں ہیں ان کو انہوں نے گمراہی قرار دی ہے، تو یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات، اس سے بڑا کفر ہے ہی نہیں زمین پر. یہ میرے پاس ایک حوالہ ہے ایک حارث بن اسد المحاسبی کا، یہ پرانے علماء میں سے ایک ہیں، ان کی کتاب فہم القرآن میں 348 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض گمراہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر جگہ ہے اپنی ذات کے ساتھ. تو یہاں پر انہوں نے جو اللہ کو ہر جگہ اب اس اللہ کی ذات کے ساتھ مانتے ہیں ان کو گمراہ قرار دیا ہے. تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ ہی ہے، اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق ہی نہیں ہے، ان کی کتنی بڑی گمراہی ہے. اور ہمیں ان پر غیرت نہیں آتی، ہمیں جو غصہ آ جاتا ہے تو کہ اس پر یہ کیوں جو ہے یہ ان کے عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ زبیر ان کے کیوں حوالے پیش کر رہے ہیں، یہ کتابیں جو ہیں ان کے کیوں حوالے پیش کر رہے ہیں، مثبت انداز میں کام کر. میرے بھائیو، یہ کتابیں ان کے بنیادی علماء کی ہیں، ان کی مستند کتابیں ہیں، اور یہی ان کے عقائد ہیں، ان سے انہوں نے ابھی تک نہ فراد کیے اور کسی قسم کا انکار نہیں کیا، بلکہ پورا دفاع کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں دیوبندیوں کا ایک بڑا عقیدہ جو ہے تقلید کے بارے میں جو میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں، کچھ میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا تھا، اس دن وقت بھی نہیں تھا. یہ جو ہے تقلید کے بارے میں، سب سے پہلے جو ہے تقلید کی تعریف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جامع اللغات، یہ دار الارشاد کراچی سے چھپی ہے، لغت کی کتاب ہے. یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، لکھنے والے جو ہیں ان میں سے محمد رفیع صاحب فاضل دیوبندی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 166 پر تقلید کے بارے میں لکھا ہے، اس کا مفہوم لکھا ہے، یہ سن لیں ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ لکھتے ہیں، پیروی کرنا، قدم بہ قدم چلنا، بغیر تحقیق کے کسی کی پیروی کرنا۔ تو ان کی اپنی کتاب سے یہ ثابت ہوا کہ تقلید جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ تحقیق کے کسی کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، الموجم الوسیط، یہ عرب ممالک میں یہ عربی کی لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے اور مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کی دوسری جلد جو ہے میرے پاس، یہ چھپی ہوئی ہے بیروت کی، صفحہ نمبر 754 پر یہ لکھا ہے، وقلد فلانا اتبعوا فيما يقول ويفعل من غير حجة ولا دليل، یعنی اس نے فلاں کی تقلید کی، یعنی اتباع کیا جو وہ کہتا ہے یا کرتا ہے بغیر حجت کے اور بغیر دلیل کے۔ اور آگے لکھا ہے قلد القرد الانسان، یعنی بندر نے انسان کی تقلید کی۔ تو یہاں پر لغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تقلید جو ہے وہ بغیر دلیل کے پیروی کو کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ یہ جی لغت کی باتیں ہم نہیں مانتے، ہم لغت کو تسلیم نہیں کرتے، انہیں یہ حق حاصل ہے، وہ جس کا مرضی انکار کر دیں، لغت کو بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں۔ تو اس کے لیے یہ ان کا میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور یہ ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کو اگر پڑھا جائے نا، اس میں ایسے لطائف اور ایسی موضوعات ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ کتاب کا نام ہے الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ، یہ نام عربی میں ہے اور کتاب اردو میں، اور اردو میں اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور 10 جلدوں میں یہ چھپا ہے ملتان سے۔ تو یہ میرے پاس اس کی تیسری جلد اس کتاب کی اور صفحہ نمبر 159 ہے، یعنی 159، اور اس میں ملفوظ نمبر جو ہے وہ 228 ہے۔ اس میں یہ اس ملفوظات کی کتاب کے جو الفاظ ہیں یہ سن لیں، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ کتاب کے الفاظ ہیں۔ لکھا ہے، ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا، تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل۔ عرض کیا کہ کیا اللہ اور رسول کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا؟ فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہ کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی ان کے اپنی جو ہے وہ اعتراف سے یہ ثابت ہو گیا کہ بغیر دلیل کے کوئی بات ماننا یہ تقلید ہے۔ تو اب یہ دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تقلید کے جال میں پھنسا دیں، اور تقلید ہی نہیں بلکہ تقلید شخص ہی، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چار امام جو ہیں ان چار اماموں میں صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا لوگوں پر واجب ہے، یہ عقیدہ جو انہوں نے بنا لیا۔ اس پر کتابیں لکھی، تقی عثمانی کی کتاب بھی موجود ہے مارکیٹ میں، دوسری کتاب بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہوں ان کی کہ کس طریقے سے یہ لوگ تقلید کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے البحر الرائق، یہ کنز الدقائق کی شرح ہے جو ابن نجیم نے لکھی ہو، یہ دیوبندیوں کی تسلیم شدہ کتاب ہے، دیوبندی اور بریلوی آزاد دونوں اس کتاب کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور ان کے فتاوی اسی کتاب کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 115 پر، یہ عربی جو نسخہ ہے، ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. اہل حدیث اور حنفیوں کے درمیان ایک بنیادی مسئلے میں یہ اختلاف ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا جو شخص ہے اس کا کیا حکم. تو اہل حدیث کے نزدیک اور دوسرے جو ہیں مسلمانوں کے گروہ، ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا جو شخص ہے، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اب وہ مرتد ہو چکا ہے، واجب القتل ہے، اور اگر وہ پہلے ہندو تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، سکھ تھا، کوئی اور مذہب رکھتا تھا، تو اس کی گستاخی کے بعد اس کے بیسک رائٹس ذمہ جو ہے یہ ختم ہے. اب جو ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے. اب اس کے بنیادی حقوق کوئی نہیں، اس کو اب اسلامی معاشرے میں بیسک رائٹس حاصل ہی نہیں، اس نے وہ حقوق توڑ دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر گستاخی کر کے. اس کی ہم دلائل رکھتے ہیں، ہمارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اس کے مقابلے میں حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا شخص جو ہے، گالیاں دینے والا جو شخص ہے، اگر وہ کافر ہے تو اس کے بنیادی حقوق نہیں ٹوٹتے، اس کے بنیادی حقوق باقی رہتے. اس گستاخی کے بعد گالیاں دینے کے باوجود اب جو ہے اس کا ذمہ وہ باقی رہتا ہے. یہ بات جو ہے ان کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھی، ہدایہ میں بھی لکھی، اور یہ مودودی صاحب کی جو کتاب الجہاد فی الاسلام ہے اس میں بھی لکھی ہوئی. تو میرے پاس یہ جو البار اور رائے کے کنز الدقائق کی شرح، اس کے صفحہ 115 پر ابن نجیم نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا ہے، سن لیں. لکھتا ہے نعم نفس المؤمن تمیل الى قول المخالف في مسئلہ السب لیکن اتباعنا للمذہب واجب. کہتا ہے کہ مومن کا دل اس مسئلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مسئلے میں، سب رسول کے مسئلے میں، مخالفین کے قول کی طرف مائل ہے. یعنی مومن کا دل وہی کہتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن ہمارے لیے ہمارے مذہب کی اتباع واجب ہے. یہاں پر چونکہ مذہب حنفی جو ہے اس کا ذمہ نہیں توڑتا، اس لیے حنفیوں پر مذہب حنفی کی اتباع واجب ہے، اگرچہ مومن کا دل اس کے مخالف کیا ہے. ابو داؤد کی وہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی عورت کو قتل کر دیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے، یعنی جو ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اسے خون کو اسی طرح جو ہے ہدر قرار دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ ہے تقلید، یہ ہے وہ خطرناک راستہ جس ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ مومن کے دل والی بات کو بھی چھوڑ دیتے، کتاب و سنت کو بھی چھوڑ دیتے. ایک آپ کے سامنے ایک مسئلہ، ایک دوسری مثال بیان کرتا ہوں. یہ میرے پاس یہ چار کتابیں موجود ہیں، یہ چاروں کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. پہلی کتاب کا نام العرف الشرعی ہے، یہ انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے العرف الشرعی. اس کے صفحہ نمبر 107 پر، یہ پاکستان کا کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہ دوسری کتاب معارف السنن ہے، معارف السنن جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 264، اس پر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہ میرے پاس درس ترمذی کتاب ہے محمد تقی عثمانی کی، یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی سے چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر یہ ہے 224. اسی طرح فیض الباری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر جو ہے 375، اس پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ چاروں کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ انور شاہ کشمیری جو دیوبندی تھے انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے. حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطر کی جو تین رکعتیں پڑھتے تھے تو دو اور تین کے درمیان جو ہے باتیں کرتے تھے. کان ایو تیرو بے رکھا دن, آپ ایک وتر پڑھتے تھے. وہ کان یا تکلوں بے رکھا دین وہ رکھا دے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے اور ایک رکعت کے درمیان باتیں کرتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین وتر اس طرح پڑھتے تھے کہ دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے, پھر باتیں کرتے تھے جو باتیں ضروری ہوتی تھی. یعنی نماز سے وہ خارج ہو جاتے تھے نماز سے, اس کے بعد ایک وتر پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث قوی ہے, یعنی صحیح ہے, مضبوط حدیث, اور حنفیوں نے اس کے جواب کی طرف جو ہے توجہ نہیں کی, کوئی توجہ نہیں کی اس کے جواب کے لیے, اور اس کا جواب مشکل ہے. اور آگے لکھتے ہیں, آگے کہتے ہیں وقد مکست نہ ارب اشارہ سنا اتفکر فی ہے, میں 14 سال جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ میں نے گزارے ہیں, اس کے بارے میں فکر کرتا رہا ہوں, سوچتا رہا ہوں 14 سال. ثم سنح لی جواب یشفی و یفکی, 14 سال کے بعد مجھے جواب معلوم ہو گیا جس میں شفا بھی اور کافی بھی. تو آپ غور کریں یہ تقلید جو ہے یہ کیسی بری چیز ہے کہ ایک حدیث کو صحیح تسلیم کرنے کے باوجود, اس کو بالکل جو ہے وہ قوی ماننے کے باوجود, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, ایک سال نہیں, 14 سال تک جو ہے انور شاہ صاحب دیوبندی جو ہیں اس کا جواب سوچ رہے ہیں, دن کو بھی رات کو مسلسل جواب سوچ رہے ہیں حدیث کا. تو آپ غور کریں عوام کا کیا حال ہو, آپ انہیں حدیثیں سنائیں قرآن کی حدیث سنائیں, وہ بھی تو اس کا جواب سوچیں گے کس طریقے سے جی اس کا جواب دیا جائے. تو یہ تقلید کا بہت بڑا نقصان, اور یہ تقلید کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں, اللہ رب العزت وعدہ ولا تقف ما ليس لك به علم, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تجھے علم نہ اس کے پیچھے نہ جان, تو اللہ رب العزت نے تو تقلید سے منع کیا, بغیر دلیل کے پیروی سے منع کیا, اور یہ کہتے ہیں تقلید کرو. صحابہ کرام نے منع کیا, وہاں پہ جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ثابت ہے, انہوں نے تقلید سے منع کیا. فلا تقلدوا دینکم, اور یہ کہتے ہیں تقلید کرو. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اماموں نے منع کیا. یہ میرے پاس شرح وقایا ہے, اس کے یہ عبدالحی لکھنوی کی کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ لکھا ہوا ہے امام حنیفہ کے بارے میں کہ ونہا الی تقلید, یہ الہ غلط ہے, ونہا عن تقلید, مطلب کہ امام ابو حنیفہ نے تقلید سے منع کیا. اور یہی بات جو ہے یہ زاہد الکوسری کی کتاب لمحات النظر میں بھی لکھی, اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح میں نقل کی. فرماتے ہیں کہ چاروں اماموں نے تقلید سے منع کیا. اب امام کہتے ہیں تقلید نہ کرو, یہ کہتے ہیں تقلید کرو. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں, یہ بریلوی حضرات, یہ حنفی نہیں ہیں, یہ عقیدے میں بھی امام صاحب کے خلاف ہیں اور فروع میں بھی ان کے خلاف ہیں. تو میں نے حنفی سمجھنا جو ہے یہ بات غلط ہے, صحیح نہیں ہے. اور تقلید کے سلسلے میں ایک دوسری مثال یہ دیکھ لیں, یہ میرے ہاتھ میں ایک اخبار ہے, اس کتاب کا اخبار کا نام جو ہے ضرب مومن ہے, یہ کراچی سے نکلتا ہے, یہ ہفت روزہ جو ہے نا اخبار ہے, یعنی ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے نکلتا ہے. اس کے جو سرپرست ہیں وہ ہیں مفتی رشید احمد لدھیانوی, یہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں نا یہ ان کا سب سے بڑا حامی ہے پاکستان, ضرب مومن کے نام سے آپ کسی سے بھی جو ہے معلومات کر سکتے ہیں اس اخبار کے بارے میں, یہ ابھی تک نکل رہا ہے پاکستان سے, ممکن ہے کہ یہ وہاں پر انگلینڈ میں پہنچتا ہوں. تو یہ میرے پاس اس اخبار کی جلد نمبر 3 ہے اور شمارہ نمبر 15 ہے, جو کہ 9 تا 15 اپریل 1999 میں جو ہے نا, یعنی 99 میں جو ہے یہ چھپا ہے. اس اخبار کا یہ اندر والا صفحہ, صفحہ نمبر جو ہے یہ
اس کے اوپر صفحہ نمبر 6 لکھا ہوا ہے لیکن ہے یہ صفحہ نمبر 2. تو اس کے اندر جو یہ صفحہ نمبر 6 جیسا لکھا ہوا ہے اس میں آپ کے مسائل کا حل کے نام سے مفتی محمد جو ہیں دار الافتاء والارشاد نازم آباد کراچی ان کے فتاوی ہیں. تو اس میں ایک سوال ہوا مسبوق کے بارے میں, اس کا جواب انہوں نے دیا اور پھر آگے لکھا ہے, یہ سن لیں کیا لکھا ہے. سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا تھا؟ مجاہد علی خان نے, آپ دلیل سے مطمئن کریں. تو اس کا یہ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں, عوام کے لیے دلائل طلب کرنا جائز نہیں. سن لیں, عوام کے لیے دلائل طلب کرنا جائز نہیں. یہ جو اخبار ہے ان کا, یہ اردو اخبار, اس میں یہ لوگوں کو مسئلہ سجا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم مفتی سے دلیل کا مطالبہ کرو. بس مفتی جو کہتا ہے آ کے بات کر کے اس کے پیچھے چلو. اسی لیے یہ اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں نا, اسی لیے تو ان کے بڑے جو تھے نا رشید احمد گنگوئی صاحب, وہ کیا کہتے تھے, یہ میرے پاس تذکرہ رشید ہے اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 17 ہے. رشید احمد گنگوئی دو بندی یہ بار بار فرماتے کہتے تھے, کیا کہتے تھے, سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. اسی لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو نکلتا ہے وہی حق ہے. اب اگر ہدایت پر تم جو ہے آنا چاہتے ہو, نجات پانا چاہتے ہو, تم ہماری اتباع کرو. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عوام کے لیے دلیل طلب کرنا جائز نہیں. اور اس کے مقابلے میں مسلک آل حدیث, مسلک آل سنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دلیل جو ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزاری چاہیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں کہ جو آدمی زندہ رہے دلیل دے کر زندہ رہے, اور جو فوت ہو دلیل دے کر فوت ہو. زندہ رہنا اور فوت ہونا جو ہے یہ دونوں دلیل کے ساتھ جو ہے وہ زندہ رہے اور دلیل کے ساتھ فوت رہے. یہ سن لیں, یہ آیت ہو, یہ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے, سورۃ الانفال کی, یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ جو ہلاک ہو جائے مر جائے وہ دلیل سے مرے, اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے, یعنی دلیل دے کر زندہ رہے اور دلیل دے کر ہی مرے. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, لے آؤ دلیل. کافروں سے بھی دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے, یہاں کہتے ہیں کہ دلیل جائز ہی نہیں عوام کی, یعنی عوام کو اس طرح لگامیں لگائی جا رہی ہیں. یہ ہے تقلید کا بڑا نقصان, اور اللہ رب العزت نے یہ تقلید کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں نا, یہ دوسرے لوگوں کو تو یہ برا کہتے ہیں, جاہل کہتے ہیں, یہ ہمارے خلاف دن رات تقریریں کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, بڑی بڑی جو ہے نا وہ کتابیں لکھی گئی اہل حدیث کے خلاف. تو اللہ رب العزت نے ان کی عقلوں پر اس طرح پردہ ڈال رکھا ہے کہ دیکھیں, آپ کے سامنے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں. پاکستان میں ایک اہل حدیث عالم ہیں, بہت بڑے عالم اور محقق ہیں, ارشاد القصری حفظہ اللہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دیوبندیوں کے رد میں, ان کے جواب میں انہوں نے اس میں ایک مسئلہ بیان کیا. دیوبندیوں کا یہ ایک مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر میت پر ایک جنازہ ہو جائے تو دوسرا جنازہ پڑھنا جائز نہیں. ایک دفعہ جنازہ کر دیا گیا, اب دوسرا جنازہ جائز نہیں. اسی مسئلے کی وجہ سے اب اگر کوئی انگلینڈ میں یا باہر کسی ملک میں کوئی دیوبندی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, اس کی جنازہ وہاں پر پڑھ لی جاتی ہے, تو اگر اس کی میت کو پاکستان لایا جاتا ہے تو یہاں اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. یہاں کے مفتی حضرات جو ہیں اس کو روکتے ہیں. ایک مفتی سے میری بات ہوئی, اس نے کہا یہ جزیہ ہے فقہ کا, اس لیے ہم منع کرتے ہیں. تو ارشاد الحق اثری, ہم کہتے ہیں کہ لوگ کلیے کے نہیں مانتے تمہارے, کلیے کو تم جزیے کو رو رہے ہو. ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے لکھا کہ یہ تم جو کہتے ہو دوسرا جنازہ نہیں ہوتا, تو یہ مجھے ہمیں سمجھاؤ کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کے جس دن وہ فوت ہوئے ہیں چھ جنازے پڑے گئے. یہ تمہاری کتاب میں لکھا, تمہاری کتب مناقب میں جن کو وہ یہ الہی سمجھتے ہو, اور تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی قبر پر 20 روز تک لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا یہ جواب دے رہا ہے یہ سرفراز خان سفر ککھڑوی, جس نے اہل حدیث کے خلاف بڑی کتابیں لکھی گزرا والے والا کا بڑی کتابوں کا سروے, اس کا بیٹا ہے عبد القدوس قارن, اس نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں, اور یہ استاد حدیث ہے اور مدرس ہے مدرسہ نصرت العلوم گزرا والا میں, اور اسے چھاپنے والا بھی خود ہی مکتبہ سفریا گزرا والا سے یہ چھپی ہوئی کتاب. اس کے صفحہ نمبر 289 پر وہ اس کا جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے خاص سنیں, اور دوسری بات کرنے میں تو اثری صاحب نے بیتوکی کی حد ہی کر دی. جب وہ ذرا ہوش میں آئے تو ان سے کوئی پوچھے کہ کیا امام صاحب کے جنازہ میں صرف آناب شریک تھے؟ آگے لکھا ہے دیگر مذاہب مالکی شافی اور حنبلی وغیرہ کے لوگ شریک نہ تھے. جب وہ لوگ شریک تھے اور ان کے نزدیک قبر پر جنازہ پڑھنا درست ہے اور انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق عمل کیا تو اس پر اعتراض کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ ہے عبد القدوس کے الفاظ. آپ غور کریں کہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ یہ پڑھا رہا ہے, کن سے پڑھا رہا ہے؟ مالکیوں سے, شافیوں سے, حنبلیوں سے. اب اگر کوئی اہل حدیث پوچھ بیٹھے کہ ہاں جی مولوی صاحب یہ حنبلی جو جنازہ امام حنیفہ کا پڑھ رہے تھے یہ تو امام محمد بن حنبل ہمیں بتاؤ کب پیدا ہوئے تھے, یہ تو امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 14 سال بعد پیدا ہوئی, 164 میں پیدا ہوئی, تو امام احمد کی پیدائش سے 14 سال پہلے یہ کون سے اپنی دنیا میں آ گئے تھے جو امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے. اور امام شافی رحمہ اللہ جو ہے اس سال پیدا ہوئی, بعض کہتے ہیں کہ اس دن پیدا ہوئی, تو امام شافی کے پیدا ہونے سے پہلے کون سے شافی تھے دنیا میں جو امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے؟ اتنے جائے ہیں تقلید نے ان کی عقلوں پر اس طرح پردہ ڈال رکھا ہے کہ اب وہ جو ہے اپنے غلط مذہب کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھنے والے مالکی تھے, یہ شافی تھے, حنبلی تھے. یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں, تو جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ جنازہ امام صاحب کا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہے ان تقلید نے ان کی عقلوں پر اس طرح پردہ ڈال رکھا ہے, اسی لیے قرآن اور حدیث کا بھی جو ہے انکار کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں عقائد کے. یہ دیوبندی حضرات جو ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا توحیدی کہتے ہیں, اور ان کی کتابوں میں جو شعر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ایک دو حوالے اور سن لیں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی, کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب, کراچی سے چھپی, تاج کمپنی والا چھپی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 194 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ دستگیری کیجئے میرے نبی, کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تم ہی ہمارے کشمکش میں میری دستگیری کرنے والے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے دعائیں کر رہا ہے. آگے کیسا کہتا ہے, ابن عبداللہ زمانہ خلاف, اے میرے مولا خبر لیجئے میری. تو اس قسم کے یہ اشعار ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا رہی ہے. ان لوگوں کا یہ صرف عقیدہ یہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں, بلکہ ان کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ دوسرے بھی جتنے لوگ ہیں نا جو شہید ہیں یا نیک لوگ ہیں وہ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. اس سلسلے میں میرے پاس یہ کتاب ہے اشرف السوانح, یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی سیرت پر یہ کتاب چھپی ہے, ملتان سے 4 جلدوں میں. اس کی پہلی جلد جو ہے اس کے صفحہ نمبر 15 پر اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے ان کے پردادا کا ذکر موجود ہے. لکھا ہے کہ پردادا جو ہے وہ ایک جنگ میں قتل ہو گئے تھے, لکھا ہے شہید ہو گئے تھے. تو پھر آگے انہوں نے جو لکھا یہ سن لیں. یہ تھانوی صاحب کے سوانح نگار میں لکھا ہے، شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے. یہ واقعہ خاندان میں مشہور. آپ یہ دیکھیں یہ کب جو انہوں نے لکھی ہے، یہ جو اپنا عقیدہ لکھا ہے، اس میں ایک مرنے والا اپنے مرنے کے بعد زندہ کی طرح جو ہے وہ گھر میں آ گیا ہے اور مٹھائی بھی لا رہا ہے. پتہ نہیں یہ مٹھائی کہاں سے لائی، خریدی تھی یا چرا کر لیا تھا. اور پھر وہ جو ہے جب گھر والوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا تو اب اس کو غیب کا یہ علم بھی معلوم ہو گیا اور پھر وہ دوبارہ نہیں آیا. تو یہ اس قسم کے یہ لوگوں کے قائد ہے کہ یہ مرنے والے جو ہے وہ مرنے کے بعد آتے بھی گھروں کو اور پھر لوگوں کے جو ہے وہ ان کو مٹھائی بھی دے جاتے ہیں اور معلومات بھی پوری رکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ایک دوسرا والا ہے آخری، کیونکہ یعنی میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا اور میری اپنی طبیعت بھی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ صحت کاملہ تھا فرمایا. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تجلیات صفدر، یہ ماسٹر امین اوکاروی نے لکھی ہے. یہ دیوبندیوں کا بڑا مناظر تھا. تو اس کتاب میں صفحہ جو ہے وہ 10 اور 11 پر اس نے اپنے حالات زندگی جو ہے لکھی. اوکاروی صاحب اپنے حالات زندگی میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی کوئی اولاد جو ہے زندہ نہیں رہتی تھی، تو ایک بزرگ جو ہے سید شمس الحق صاحب جو فاضل دیوبند کے تشریف لائے. اوکاروی صاحب لکھتے ہیں کہ والد صاحب نے ان سے عرض کیا کہ میرے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ چند دن یا چند ماہ کے بعد فوت ہو جاتے، زندہ نہیں رہتے. 3 لڑکے اور 1 لڑکی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے. تو حضرت سید شمس الحق صاحب نے والد گرامی سے فرمایا، ولی محمد گھبراؤ نہیں، تم اللہ کے فضل و کرم سے 7 بیٹوں کا منہ دھو گے. ہاں یہ نیت بھی رکھو کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے تو میں عالم بناؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ دیوبندیوں کا عالم. کیونکہ آگے لکھا ہے اسی یعنی جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے صفحہ نمبر 11 پر کہ ولی محمد یہ لڑکا مولوی بنے گا، مناظر بنے گا. تو اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں پیدا ہوا اور میرا نام انہی بزرگوں نے محمد امین رکھا ہے، اور میرے بعد جو ہے 6 بھائی پیدا ہوئے. پھر یہ سیلانی بزرگ ہمارے علاقے سے صادق آباد تشریف لے گئے، میرے بعد 6 بھائی پیدا ہوئے اور والد صاحب رحمہ اللہ نے واقعی 7 بیٹوں کا منہ دھویا. تو یہاں پر اوکاروی صاحب کی عقیدہ ہے کہ سید شمس الحق صاحب جو ہیں وہ غیب جانتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ ولی محمد کی اب جو اولاد ہوگی نا وہ سارے زندہ رہیں گے، کوئی بھی نہیں مرے گا، اور بیٹے ہوں گے اور سارے زندہ رہیں گے اور ان میں سے ایک مناظر بنے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک میں فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما فی الارحام جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم فرماتے ہیں کہ غیب کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، 5 غیب کی چابیاں جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہاں پر یہ جو ہیں یہ 5 غیب کی چابیاں جو ہیں ان میں سے ایک چابی جو ہے انہوں نے وہ شمس الحق صاحب پیر صاحب کو دے رکھی. تو میرے بھائیو یہ ان لوگوں کے دیوبندیوں کے عقائد ہیں، اور اس طرح اور بھی ان کے بہت سے عقائد ہیں. یہ میرے پاس یہ کافی کتابیں پڑھی ہیں اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا آئندہ تو مزید حوالے جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تو ان حوالوں کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے یہ جو گمراہ لوگ ہیں، یہ کتاب و سنت کے مخالف لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے دعوت ان کو دینی چاہیے، ان کو ہم اچھے طریقے سے دعوت دیتے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بارے میں مداحنت شروع کی جائے، ان کے پیچھے نمازیں شروع کر دی جائیں، ان کو مسجد کا کنٹرول دے دیا جائے، ان کو ممبر پر بٹھا دیا جائے، ان کے پیچھے جمعے پڑھنے شروع کر دیں. اس کا یہ جو طریقہ ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے. اہل بدعت کے ساتھ جو ہے اہل حق کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا.
میرے بھائیوں اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کتاب و سنت پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے. یہ دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہونے والی ہے, ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ رب العزت وہ دلوں کے اندر سب پوشیدہ چیزوں سے, سب پوشیدہ باتوں سے پورا پورا واقف ہے, کائنات کے ذرے ذرے سے پورا واقف ہے, اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. جب ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے تو سب باتیں ظاہر ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت صرف اور صرف پاک کو جو ہے قبول کرتا ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں شرک اور کفر کی بیماری ہوگی, بدعت کی بیماری ہوگی, اللہ کے ہاں جو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی پر ہو, اسی ہماری موت بھی اسی پر آئے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہوں, نبی کریم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم کرنے والے ہوں. ہم ایسے نہ ہوں کہ ایک صحیح حدیث جو ہے اس کے جواب کے لیے ہم جو ہے 14-14 سال سوچ کریں معاذ اللہ, بلکہ ہم ایسے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے فوراً اس پر عمل کرنے والے. صحابہ کرام کو جو معلوم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ پانی جو شراب جو تھی وہ نالیوں میں بہا دی. تو اسی طرح ہم جو ہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں اور صلح صالحین کے فرام کے مطابق عمل کرنے والے ہوں. میرے بھائیو یہی ہماری دعوت ہے, اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں اور اللہ رب العزت اسی پر ہمارا خاتمہ کرے.